الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم چھٹے پارے کے چند چنیدہ اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. چھٹا پارا، پانچواں پارا جہاں پہ ختم ہوتا تھا تو ابھی سورہ نساء جاری تھی، اور تقریباً 29 آیات مزید چھٹے پارے کے اندر اس سورت کی ہیں. تو پارا جہاں سے چھٹا پارا شروع ہوتا ہے تو سورہ نساء کے اندر نصارہ کو خطاب جاری ہے، اور ان سے ایک قسم کا مجادلہ جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہے، اور وہ اس بات پہ ہے کہ جو ان کے باطل عقائد ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا. اور تثلیث کا مطلب ہے تین، یعنی ٹرینیٹی کا جو ان کا جو عقیدہ ہے، تین کا مطلب ہے تین الہ، وہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ساتھ ہولی گھوسٹ یا جبرائیل کو بھی ساتھ جو ہے وہ الوہیت میں اس کا درجہ دیتے ہیں، اور خدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اس طریقے سے تین کا جو ان کا عقیدہ ہے، تو اس میں قرآن مجید نے یہاں پہ بتایا ہے کہ انہوں نے دین کے اندر غلو کیا ہے، اور یہ شدید قسم کی جو ہے وہ ایگزیجریشن اور شدت ہے. اور وہاں پہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ خدا کے برابر مت کرو، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول سے، اور اس سے زیادہ نہ ان کو بڑھاؤ، اور تین کو مت کہو کہ وہ خود جو ہے وہ تین ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز بندہ جو ہے وہ بنانے بتانے میں کبھی آ نہیں سمجھی، اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا جو ہے رسول ہوں. اور جتنے بھی معجزات ان سے سرزاد ہوئے، تو ہر معجزے کے ساتھ یا معجزہ جو ہے وہ دکھاتے وقت وہ اللہ تعالیٰ کا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے تھے باذن اللہ کے ساتھ. تو یہ جو ہے وہ چیز ان کو بہت واضح طور پہ بتائی گئی ہے اس سورت کے آخر کے اندر، اور درمیان کے اندر بھی جو ہے اس کے مباحث موجود ہے، سورت کے پیچھے اس سے پہلے بھی یہ جو ہے بحث موجود ہے. پھر اس کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اگرچہ یہود پہ ایک تفصیلی فرد جرم تو عائد کی گئی جس وقت سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ کے اندر تو بہت تفصیل، کوئی 10-12 رکوع کے اندر ایسے جو ہے وہ پوری چار شیٹ ان کے اوپر ہے یہود کے جرائم کی. لیکن یہاں پہ پھر ان کے چیدہ چیدہ بڑے نمایاں جو جرائم تھے ان کو پھر جو گنوایا گیا یہاں پہ، جن میں بچھڑے کو معبود بنانا، اللہ سے اپنے کی عہد کو توڑ ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے بہت سارے عہد تھے جن کو انہوں نے توڑ ڈالا اور کسی کو بھی پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا جو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور اب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات جو اتر رہی ہیں وہ ان کو بھی جھٹلاتے ہیں. پیغمبروں کا نہا قتل کرنا، مریم علیہ السلام پہ بہتان باندھنا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنا، سود کو جائز ٹھہرانا، اور یوم سبت کے جو احکامات تھے ان میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا، یہ سارے وہ جرائم ہیں ان کے بتائے گئے کہ دیکھو تم نے یہ جرائم کیے. اگرچہ اس میں خطاب زیادہ تر تو اہل نصارہ کو ہے، لیکن بیچ بیچ میں کہیں کہیں پہ یہود کو بھی جو ہے وہ اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں یہود کو بھی ان کے جرائم جو ہے وہ گنوائے گئے ہیں. اور ظاہر ہے جب یہ بات مسلمان امت کے حوالے سے اور مسلمانوں کو جب خطاب کیا جا رہا ہے، تو ان سب باتوں کے اندر یہ بات امپلائڈ اور پوشیدہ ہے کہ تم، انہوں نے یہ کام کیا تھا، وہ بھی ایک سابقہ مسلم امت تھی، انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، لہٰذا تم یہ کام مت کرنا. اور پھر آخر میں دعوت ہے، سب کو دعوت دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے نصارہ کو بھی اور یہود کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ آخری رسول اللہ، اس رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اب ان کے آ جانے کے بعد اور ان کو مان لینے کے سوا اب کسی کی کوئی نجات نہ ہوگی، انہی کو انہی کی اطاعت کرنی پڑے گی، انہی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، اور اب باعث نجات ان پہ ایمان لانا ہی ٹھہرا ہے. تو یہاں پہ یہ سورہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، سورہ نساء، اور اس کے بعد سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے. اور سورہ المائدہ بہت اہم سورت ہے اس حوالے سے کہ یہ جو تدریج ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو بالکل ابتدائی مسلم امت کا اور مسلم امت کو برپا کرنا اور اس کے ابتدائی جو نقشہ ہے امت کا برپا کرنے کا اور امت کی جو اسٹیبلش کرنا ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، پھر اس کو اتحاد اور تنظیم اور شیرازہ بندی کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے، پھر سورہ نساء کے اندر خاندان اور معاشرے کی تنظیم کا اور ان کو اور پھر اداروں کا قیام جو ہے وہ اس کی بات کی گئی ہے. تو اب اس سے بڑھ کر آگے جو ہے وہ ایک سوشل جسٹس سسٹم، اس کے لیے عدالتوں کا نظام اور یہ ساری باتیں، عدالتوں کا قیام اور فوجداری قوانین اس کے لیے جو ہے یہاں پہ اس صورت کے اندر بتائے گئے ہیں. یہ مدینہ میں 6 ہجری میں نازل ہونا شروع. آپ کو یاد ہوگا کہ 5 ہجری 6 ہجری جب جو 6 ہجری تک کے وقت تک تو تقریباً سورہ نساء کے مضامین بھی نازل ہوتے رہے، تو اس کے بعد پھر یہ سورہ المائدہ جو ہے وہ نازل شروع ہوئی. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ شریعت کا ابتدائی خاکہ تو البقرہ اور العمران و نساء میں آیا ہے، لیکن یہاں پہ جو اس کے زیادہ خد و خال مزید واضح ہو کر سامنے آ گئے ہیں اور یہ زیادہ تر احکام اپنے مجموعی رنگ جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے، یا شاید یہ کہ یہ جو بڑی صورتیں ہیں ان میں جو ہے وہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے. تو اس حوالے سے اس میں تکمیلی رنگ ملتا ہے اور مسلمانوں کو وہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جو دائمی ہیں، جو ابدی ہیں، اور اس سے پہلے جتنے انٹرم قسم کے یا ٹرانزٹری حیثیت کے جتنے بھی احکامات تھے ان کو پھر جو ہے ان سے بڑھ کر آگے اب بالکل آخری احکامات مسلمانوں کو جو دیے گئے. اب اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ مذہبی یعنی ان کے شریعت کے احکام بھی بتائے گئے، تمدنی احکام بھی بتائے گئے، ان کے سیاسی احکام بھی انہیں بتائے گئے، قرض کی زندگی کے ہر شعبے میں ان کی جو ہے ان کو ہدایت دی گئی ہیں. اس صورت کے وقت تو جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایک نزول کے وقت جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس سے پہلے ایک اسلامی حکومت کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس کا بنیادی ڈھانچہ، اس کی تاسیس اور معاشرے اسلامی معاشرے کے قیام کا وجود عمل میں آ چکا تھا، اس کی بنا ڈالی جا چکی تھی. اب اس نئے معاشرے کے لیے ظاہر ہے کہ اب یہ ایک ابتدائی بالکل سٹیج کے اندر جا انٹرم جو ہے وہ معاملات اور احکامات کے ساتھ ایک معاشرہ تھا. اس نئے معاشرے کے جس مستقل آئینی نظام اور ہدایات اور قوانین کی ضرورت دی تھی وہ یہاں پہ پھر اس جو ہے صورت کے اندر دی گئی. مسلمانوں کو یہ بات پوری شدت سے یہاں بتائی گئی کہ اسلام کا اپنا ایک ضابطہ حیات ہے، ایک اسلام کی ایک مستقل تہذیب ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اس کے اپنے عقائد اور نظریات ہیں، اس کے اپنے عبادات اور معاملات ہیں، اس کی اپنی معاشرت اور تمدن ہے، اور ہر چیز دوسری قوموں سے جدا اور ممتاز ہے. تو یہ وہ بنیادی طور پر دو قومی نظریہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو دیا ہے کہ ان کی ہر چیز الگ ہے. جو علامہ اقبال نے فرمایا ہے نا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ والی بات ہے کہ اس کی ہر چیز الگ ہے اور دوسروں سے الگ ہے اور قائد رہز اس کی. تو یوں اس طریقے سے یہ ایک امت ہے، یہ ایک نظریہ حیات ہے، اور اس کے بالمقابل میں انسانوں کے بنائے ہوئے حیات نظریہ حیات ہیں اور اس کے نظام اور اس کے عزم ہیں دوسرے، تو وہ دوسرے ہیں اور یہ دوسرا ہے. تو اس طریقے سے یہ دو قوم اور دو نظریہ جو اس طریقے سے وجود میں آتا ہے. تو زندگی کے ہر شعبے میں واضح ہے قائمات ہدایات کے بعد عقائد و اعمال میں بھی دوسرے مذہب کسی دوسرے مذہب کی، کسی دوسرے عزم کی، یا دوسری کسی طریقے ثقافت کی اس کو اپنانے کی جو ہے وہ اجازت یہاں پہ اس میں جو ہے وہ نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ جو پہلی بات جو ہے بہت اہم بات جو کی گئی ہے صورت کے اندر وہ معاہدوں اور قول و قرار کی اہمیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے اپنے جو تمہارے قول و قرار ہیں، جو تمہارے عقد ہیں، ان کو پورا کرو. اور یہ خطاب جو ہے مسلمان امت سے کیا گیا ہے اور عمر کے سیگے میں کیا گیا ہے، اور معاہدے اور قول و قرار کو جو ہے وہ پورا کرو. اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لیے کہ ہماری پوری کی پوری سماجی زندگی اور پوری معاشرتی زندگی ان معاہدوں پہ قائم ہے. اور معاہدے کی کئی قسمیں ہیں جن میں انسان کا اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایک معاہدہ اور عہد ہے، اور یہ بندگی کا عہد ہے، اور یہ اطاعت کا عہد ہے، اور یہ حلال و حرام کی پابندی کا عہد ہے، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سب سے اللہ کو بڑا ماننے کا عہد ہے. پھر دوسرے نمبر پہ انسان کے اپنے آپ سے عہد ہوتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ عہد ہوتے ہیں، اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرنے کے عہد ہوتے ہیں، کسی عبادت کا اور کسی کار خیر کا جو اپنے اوپر لازم کرنے کا عہد ہوتا ہے، اور پھر تیسرے جو عہد ہوتے ہیں وہ انسان کے انسانوں سے دوسرے انسانوں سے عہد ہوتے ہیں. اس میں باہمی لہن دہن میں عہد ہے، معاملات میں عہد ہے، چاہے وہ زبانی ہوں یا چاہے وہ تحریری ہوں، گروہوں قوموں اور ملکوں کے درمیان معاہدے، اس میں شادی بیاہ بھی ہے، اس میں تجارت کاروبار حکومت بھی ہے، حکومتی اداروں میں بھی عہدے اور مناصب اور بطور شہری کے ذمہ داریاں جو ہے یہ بھی معاہدوں کے اندر جو ان کے اطلاق اس پہ بھی ہوتا ہے، اخلاقی حدود و قیود کی پابندیاں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں. تو اسلام اگر چونکہ دنیا کو رہنمائی میسر کرنے والا دین بننے جا رہا تھا، اس لیے یہ بہت اہم تھا کہ اس کے ماننے والوں کو عہد و پیمان کی پابندیوں کا خوگر بنایا جائے، اور وہ کبھی بھی حق سے انحراف نہ کرے، اور کبھی بھی دنیا میں یہ لوگ جو ہے اس لیے پہچانے جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ امت ہے جو ہے کس طریقے سے اپنے معاہدوں کو اور اپنی زبان کو اور اپنے الفاظ کو جو ہے وہ پورا کرتی ہے اور عہد و پیمان کو پورا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک بڑی ذمہ داری دینے والا تھا، اور پوری امت اور پوری دنیا کے لوگوں پر اس نے جو ہے حجت قائم کرنی تھی اور شہادت دینی تھی، ایک حق کی شہادت اور حق کے پیغام کی شہادت دینی تھی. اس لیے ان کو جو ہے اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ سے کیے ہوئے اس عہد و پیمان کی بھی حفاظت کرو جس کو بنی اسرائیل نے پوری طرح پامال کیا تھا، اور لوگوں سے کیے ہوئے عہد کو بھی اچھی طریقے سے نبھاؤ. اور اس لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پورے عہد کو، یعنی عہد کے معاملے کو جو ہے وہ اس سے جوڑ دیا، دین کے ساتھ جوڑ دیا، اور فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی عہد نہیں ہے اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے. تو اور پھر دوسری جگہ پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد شکنی کو منافقت کا جو ہے وہ سے تعبیر کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلم امت جو ہے وہ اپنے وقت کی جو مسلم امت ہے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عہد لیا ہے، اور بنی اسرائیل سے بھی جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیے تھے، اگر ان کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، یہاں پھر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی جو ہے وہ عہد لیے تھے، اور پھر آگے ہی ذکر آئے گا کہ نصارہ سے جو عہد جو ہے وہ ذکر لیا گیا ہے، ان کا بھی عہد لیا گیا ہے. تو اس طریقے سے اپنے عہد کی تمام مسلم امتوں سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیے ہیں ان کا ذکر اس صورت میں فرما دیا ہے، کیونکہ ساری یہ وہ امتیں تھیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمایا، جن پہ کتابیں نازل فرمائیں، جن پہ شریعت نازل فرمائی. تو اس میں ان شریعتوں کے اندر جو اللہ جو عہد ہیں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد ہیں، ان کی جو اہمیت ہے اس کا ذکر یہاں پہ فرمایا کہ یہ عہد جو امت مسلمہ سے لے گیا، یعنی اب امت مسلمہ کے عہد کی بات کی گئی ہے، یہ کوئی منفرد عہد نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے والی امتوں سے بھی لیا گیا تھا. اس عہد کے نتائج ہی ان قوموں کو عروج و زوال سے جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں. اور مسلمانوں سے عہد کے ذکر کے ساتھ ساتھ پچھلی قوموں کے عہد کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ مسلمان اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عہد کو یوں ہی ایک بالکل کوئی فارمیلٹی نہ سمجھ لیں، بلکہ تاریخ کے پس منظر میں اس کو اچھی طریقے سے جانچ لیں کہ یہ عہد و میثاق پورا کرنے اور نہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت وابستہ رہی ہے. اس کو پورا نہ کرنے کے یقینی طور پر کچھ نتائج اور کچھ عواقب ہیں جو اس قوم کو بھگتنا پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد شکنی کرے گی. اور عہد شکنی کے نتائج بھی پھر بتا دیے ہیں، فرمایا کہ فبما نقضہم میثاقہم لعنہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میثاک، یہ جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ توڑے ہیں پچھلی قوم کا ذکر کر فرمایا، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے اور ان کو دلوں کو سخت فرما دیا ہے. تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ جہاں پہ عزت اور سرفرازی کا باعث ہے، یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ وہاں پہ اس عہد کو وفا نہ کرنے کی صورت میں شدید گرفت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذلت اور اللہ تعالیٰ کی دھتکار بھی ہے. اور ان کی سب سے جامع ترین تعبیر جو ہے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا. کوئی قوم جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے تو پھر یوں پھر وہ ذلت میں اور پھر وہ دوسری قوموں کے رحم و کرم پہ جو ہے وہ لڑکیاں کھاتی پھرتی ہے. راندے درگاہ ہو جانا، اللہ کی خشیت کا دلوں سے اٹھ جانا، اللہ تعالیٰ کا دلوں کا سخت ہو جانا، یہ کسالت جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کھلم کھلا بغاوت کے مظاہر اور اپنے مقاصد کو بھول جانا، یہ سارے کے سارے معاملات اس پھر قوم کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور یوں اس طریقے سے امت مسلمہ کو ہمیں اپنے جو ہے وہ عکس دیکھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے جو ہے فرمان میں. اللہ کا قانون اور سنت یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اور گروہ اس کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایات اس کے شامل حال رہتی ہیں، اور جب کوئی گروہ پھر اسے سرکشی کرتا ہے تو پھر وہ گروہ خواہ ہزار ہاں نبیوں کی اولادی کیوں نہ ہو، یا پھر یہ اس امت کا رشتہ یا پھر اس کا جو ہے یہ امت جس کا رشتہ نبی آخر زمان سے کیوں نہ ہو، وہ اس کو پھر ان عواقب اور نتائج سے لازمی طور پہ اس کو جو ہے وہ دوچار ہونا پڑتا ہے. اور تاریخ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ جب عربوں نے یہی کام جو اللہ تعالیٰ سے جو عہد تھے جو بندگی کے جب ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تو اور نااہلی کے ثبوت دیا تو ان کے دارالخلافہ بغداد سرنگو ہو گیا اور تتاریوں کے ہاتھ ان پر پھر ایسی تباہی آئی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور پھر اللہ کی یہی سنت اور اس کا قانون حرکت میں آیا اور اس نے خود تتاریوں کو پھر دولت کے اسلام سے جو ہے وہ بخش دی، اور وہ لوگ پھر جو ہے وہ ایسے ان میں سے ایسے لوگ اٹھائے پھر جو مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے انہوں نے پھر خلافت قائم کر دی، خلافت عثمانیہ کو قائم کیا. اور جب انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں کوتاہی برتی تو پھر قدرت نے ان کو بھی ختم کر دیا. اور نتیجہ، اور یہ کوئی دور کی زیادہ بات نہیں ہے، یہ بالکل ابھی حال ہی میں ہوا ہے، اور نتیجتاً آج تمام امت مسلمہ امت اپنی گردن میں ذلت کا طوق اور اپنی جو ڈالے اپنی سزا سے گزر رہی ہے. اور اب دیکھیں کہ تاریخ کے اس جو ہے دور کے اندر پھر کون سی امت مسلمہ کا کون سا گروہ اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے وعدے جو ہے پورے ہوتے ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ اس عہد میں ہماری زندگی اور عزت کا بقا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کی وفا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا میں ہے. پھر یہاں پہ ایک اور بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، اور بہت بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے، اس نے اس دین کی تکمیل فرما دی ہمارے اوپر. اور دین کو مکمل کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایک مستقل نظام فکر و عمل بنا دیا اور ایک ایسا مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دیا جس میں زندگی کے جملہ مسائل کا جواب اصولاً یا پھر تفصیلاً موجود ہے، اور ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کسی حال میں اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں ہے. نعمت تمام کرنے سے مراد یہ ہے کہ نعمت ہدایت کو تکمیل کر دیا اس نے. اور یہ بات جو ہے وہ ایک مکمل نظام جو اسلام ایک مکمل نظام ہے اور جو ایک مکمل کل ہے اس کے اجزاء نہیں کیے جا سکتے، یعنی یہ مکمل ایک آرگینک ہول ہے، اس کے اجزاء بہم اسی طرح پیوستہ ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. وہ اجزاء اعتقادی ہوں یا پھر نظریاتی ہوں، وہ ہمارے مراسم عبودیت ہوں یا وہ سوسائٹی کے لیے اجتماعی احکام ہوں یا پھر وہ انٹرنیشنل ریلیشنز متعلق ہوں، یہ تمام امور الدین الجوم اکملت لکم دینکم، یہ جو ہے دین کے اندر شامل ہیں اس کے اندر، اور اس کی تکمیل کا جو ہے اعلان اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے فرما دیا ہے. اور یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ تکمیل شریعت کی نعمت میں وہ نعمت ہے جو پچھلی کسی امت کو عطا نہیں ہوئی ہے. اور یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ مسلمانوں کو بتا دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمت کی قدردانی کرنا چاہتے ہو تو نہ صرف اس نعمت کو برابر یاد رکھو بلکہ محسوس کرو کہ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی نعمت اس نے تمہیں عطا کی ہے. اور دوسری بات خاص طور پر اس حوالے سے یہ جو بتائی گئی ہے کہ تم اس میثاق کو کبھی نہ بھولو اور ہمیشہ یاد رکھنا جو اللہ نے تم سے مضبوطی سے لیا ہے. اور یہ عہد کون سا عہد ہے؟ یہ جو اسلام قبول کرنے کا عہد ہے، اسلام میں شعوری طور پر داخل ہونے کا عہد ہے، اور یہ وہ عہد اور میثاق ہے. اور جب یہ کہنا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو یہ وہ ہم اس عہد کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. اور یہ ہم اس بات کی اعلان کرتے ہیں کہ اس کی قدرت اس کے حکم سے بڑھ کر کسی اور کی قدرت اور حکم نہیں ہے. اور یہ بھی اعلان کرتا ہوں کوئی شخص جب یہ کہتا ہے، یہ اس میں داخل ہو جاتا ہے کہ میں کسی کو اپنا الہ نہیں مانوں گا، کسی کے حکم کو اللہ کے حکم کے مقابل نہیں لاؤں گا، کسی طاغوت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، زندگی کے ہر لمحے میں اور ایک ایک عمل کو اس کی اطاعت میں گزاروں گا، اور نفس کے مقابلے میں میں اسی کی بات مانوں گا، اور دنیا کے رسم و رواج سے بڑھ کر مجھے اس کی خوشنودی عزیز ہوگی. اس عہد و پیمان کی بار بار تازگی کے لیے، اس عہد وفا کی تجدید کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے نظام نماز کو جو ہے وہ قائم کیا ہے. اور اگر غور کیا جائے تو یہ اس عہد وفا کی عظیم مظہر اور ایگزیبیشن ہے، اور اس کی توحید کا اعلان ہے کہ انسان پانچ وقت جو ہے اپنے مختلف کاموں سے اور کاروبار سے اور جو مشغولات زندگی ہے ان سے اب انسان جو ہے بالکل کٹ کے انسان اللہ کے حضور کھڑا ہو کر اس کے آگے اس کی جو ہے وفا اور اپنے عہد و پیمان کی تازگی کا اعلان کرتا ہے اور اس عہد و پیمان کی اجتماعی ہونے کا ایک جو ہے یہ اجتماعی ثبوت بھی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اس کے حضور جو ہے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اس میں بہت دیگر جیسے شریعت کے احکامات ہیں, حج کے آداب ہیں, حرام و حلال کی حدود ہیں, جہلان رسوموں کا توڑ ہے, اہل کتاب عورتوں سے شادی کی اور نکاح کی اجازت دی گئی ہے, جوا شراب چوری اور قابل تعزیر جرم قرار پائے گئے ہیں, وضو تجمم اور غسل کا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے, قسم کا کفارہ بتایا گیا ہے, قانونی شہادت کی دفعات بتائی گئی ہیں, اور پھر 11 چیزیں حرام چیزیں جو ہے وہ بتا دی گئی ہیں کہ مردار اور خون اور سور اور غیر اللہ کے ذبیحہ اور گلا گھٹ کر مر جانے والی چیز جانور جو حلال بھی بے شک حلال ہی ہو لیکن اگر گلا گھٹ کر مر گیا ہے, چوٹ کھا کر گر کر مر گیا ہے اور گڑھے میں گر کر مر جانے والا جانور اور جو ہے کوئی ٹکر سے مر جانے والا جانور جو ہے اور پھر درندوں کا مارا ہوا جانور اور اگر کوئی جانور آستانوں پہ ذبح کیا گیا ہے وہ اور پانسے کے ذریعے سے جو ہے سمت معلوم کرنے, یہ ساری چیزیں جو ہے حرام قرار دی گئی ہیں اور باقی ساری چیزوں کے بارے میں ایک بات بتا دی گئی ہے اور وہ یہ بتائی گئی ہے کہ باقی ساری چیزیں حلال اور طیب چیزیں جو ہے وہ جو پاک ہیں اور طیب ہیں اور وہ ساری کی چیزیں اسلام کے اندر جو ہے وہ حلال ہیں اور یہ ایک اصول کے طور پہ یہ بات جو ہے بتا دی گئی ہے. حرمت جان کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے, حرمت جان اور مال کا اسلام اس کی حیثیت ایک اجتماعی زندگی میں کہ اجتماعی زندگی میں جیسے ایک شراب کی سی ہے کہ لازمی طور پر جو ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو پھر اس کے بدلے جو ہے اس کی جان جو ہے وہ اس کے لیا جائے گا اور یہ قتل ناحق کی مذمت جو ہے اس طریقے سے کی گئی ہے کہ جو شخص بھی افراد بھی پھر بدمنی کا اور فساد کا باعث ہوں تو یہ اصل میں یہ محاربین ان کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. محاربین وہ لوگ ہیں جو اسلامی ریاست میں کوئی اگر گروہ فتنہ و فساد مچا رہا ہو اور دہشت گردی کر رہا ہو, خون ریزی کر رہا ہو, قتل و غارت کر رہا ہو, راہزنی اور ڈاکہ زنی کر رہا ہو, اور تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے اس آیت جہاں پہ اتری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے چار قسم کے جو ہے جو ان کی سزائیں ہیں ان سزاؤں کا جو ہے بتایا گیا ہے. ان میں سے جو بھی جو ہے وہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے, جو حکومت ہے, وہ کوئی بھی ان چار سزاؤں میں سے ان کو جو ہے وہ سزا ان کو جو ہے وہ دے سکتی ہے. تو یہ جو ہے وہاں بات بتائی گئی. اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ جو قتل کی جو انسانی ایک انسان کا جو قتل ہے اس میں ظاہر ہے یہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے اور اس طریقے سے ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ بات حابیل اور قابیل کے قصے کے حوالے سے بتائی گئی ہے اور یہ قصہ بطور نمونہ شر اور ظلم جو ہے یہاں پہ پیش کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ اگرچہ اور بھی بہت تفصیلات موجود ہیں لیکن قرآن نے اس کی جو ہے وہ خاص طور پر اس سے جو اس کے اسباق کے حوالے سے اس کو بہت نمایاں طور پہ پیش کیا ہے اور اس کے لیے جو اس میں اسباق موجود ہیں وہ یہاں پہ جو ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اجتماعی زندگی میں سرفروشی اور ایثار اور قربانی بنیادی صفات ہیں جن کے بغیر کوئی قوم اپنا تشخص برقرار نہیں رکھ سکتی. تو یہ بات اور انفرادی صفات سے کوئی بھی شخص اگر محروم ہو جائے جیسے قابیل جو ہے محروم ہو گیا تو اس طرح کی نامرادی جو ہے اس کا بالکل مقدر ہے پھر, اور کوئی اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی کی اصلاح کے بغیر بھی کوئی استوار جو ہے نہیں ہو پاتی, یعنی لازمی طور پر اگر فرد کی اصلاح ہوگی تو وہ ہی اجتماعیت کا ایک جو ہے مفید کارکن اور مفید جو ہے ممبر بن سکے گا. اور اپنی محرومیوں کا سبب اپنی بھائی کو خوبیوں کو سمجھ کر حسد کرنا دنیا کی جو ہے وہ تباہی کا یہ باعث بنتا ہے جیسے قابیل کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ بھی کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے یہ بات بھی جو ہے وہ بتائی گئی یہاں پہ. اس کے بعد ایک بات بتائیے گئی کہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے یہ کن لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی. یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی جو شخص رضا الہی کو اپنا مقصود بنا کر پھر اس دین حق کی مخلصانہ پیروی کرے گا اور تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام الجھنیں رفع فرمائے گا اور زندگی کے ہر موڑ پہ اسے غلط راہوں سے بچنے اور سلامتی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اس لیے کہ اسلام جو ہے ایک فرد کے لیے جو بھی راہ متعین کرتا ہے وہ بالکل سراسر سلامتی کا راستہ ہے, اور یہ ضمیر کی سلامتی ہے اور یہ عقل کی سلامتی ہے اور یہ اعضاء کی سلامتی ہے اور یہ گھر اور خاندان کی سلامتی ہے، اور یہ معاشرے کی سلامتی ہے، اور یہ انسانیت کی سلامتی ہے، اور اس سلامتی کا صحیح ترین مستحق اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور یہ سلامتی کا راستہ اور یہ سلامتی کا نظام ہے، اور اس کی فضیلت و برکات اسی وقت اس سے انسان ہم مفید جو مستفید ہو سکیں گے جب ہم اس کے حامل بن جائیں گے، جب ہم اس کو سینے سے لگائیں گے، جب ہم اس کی جو ہے آگے پھیلائیں گے. اس کے بعد پھر ایک اہم جو ہے وہ اس پارے کے آخر کے اندر مضمون ہے، اور یہ اس کا جو ہے ساتواں رکوع ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بہت اہم بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس میں فرمائی ہے کہ ما انزل اللہ، جو اللہ نے جو ہے وہ نازل فرمایا ہے، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو اللہ نے نازل فرمایا، اس طریقے کی بات جو ہے وہ بار بار کی گئی ہے. اور یہ بنی اسرائیل کے لیے جو ہے ظاہر تورات ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، اور اس امت کے لیے، اور اس سے پہلے تورات کے بعد پھر انجیل نازل فرمائی جو ہے وہ بھی اسی بنی اسرائیل کی قوم کے لیے تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے قرآن نازل فرمایا. تو یہ وہ چیز ہے جو جو ہے لازمی طور پر جو ہے وہ اس کا مصداق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس کے قوانین تاکہ اس میں سے جو ہے وہ رائج ہوں اس جو، اور لوگوں کے لیے یہ کتابیں جو ہیں جو پہلے نازل فرمائیں اور جو ابھی نازل فرمائی ہے یہ ہدایت کا جو ہے سامان ہے اس میں، اور تاکہ لوگ اس سے جو ہے انصاف کا انصاف کو جو ہے وہ قائم کر سکیں. اس میں بہت سخت تحدید اور تنبیہ اور دھمکی دی گئی ہے کہ جو کسی آسمان جو ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی آسمانی شریعت کے اور ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قانون کی بجائے اپنے مطابق یا اپنے طریقے سے یا غیروں کے طریقے سے پھر جو ہے وہ قانون اور زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو پھر ان میں جو ہے یہ تمام وعیدیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں. اور پھر یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تورات نازل فرمائی لیکن وہ تورات سے کیوں کر فائدہ نہ اٹھا سکے، اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھنے سے انکار کر دیا اور یہ سمجھ کے ماننے سے انکار کر دیا کہ تورات کی اصل حیثیت ان کی زندگی میں کیا ہے. اصل حیثیت یہ تھی ان کی تورات میں جو اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام حقائق میں، تہذیبی اور تمدنی ضرورتوں میں، آئینی اور قانونی مسائل میں، ان کی علمی گتھیوں میں، غزہ کی زندگی کے ہر مرحلے میں وہ ایک حاکمانہ حیثیت کی مالک تھی. وہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمایا وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور اس پر گواہ ٹھہرائے گئے تھے اور انہوں نے اللہ کی کتابت کی محافظت کا حق ادا نہیں کیا. اور یہ اللہ کی کتاب کی جو حفاظت ہے جس طرح وہ گھروں میں پڑھی جائے، یعنی اس کا تقاضا تو یہ تھا جس طرح وہ انفرادی طور پر پڑھی جائے اسی طرح تعلیمی اداروں میں اس کو سکھایا جائے، اس کا دیوا قانون عدالتوں میں اور انصاف کا ذریعہ بنے، اور اس پھر ایوانہ حکومت کے اندر بھی اس کی آئینی حیثیت مسلم ہو، پورے معاشرے پر اس کی گرفت ہو کہ زندگی میں رہنمائی کے لیے کسی اور چیز کی طرف دیکھنا نہ پڑے، اس کا علم جو ہے وہ عزت اور ترقی کا زینہ ہو، اور اس کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ باعث شرف ہو، اس میں مہارت اور علمی وجاہت جو ہے اس کی جو ہے وہ معاشرے میں ایک اس کی حیثیت جو ہے وہ سمجھی جائے. یہ کتاب جو ہے محراب و ممبر سے بلتی ہوئی سنائی دے، تمام اجتماعی ادارے اسی کے مطابق وجود میں ہیں، نظام مالیات بھی اسی کے مطابق ہو، نظام تعلیم بھی، نظام عدالت بھی، ہمارے تہذیب و تمدن کے مظاہر بھی، حتیٰ کہ ہمارے ایوانہ حکومت بھی اسی کے آئینہ دار ہوں. علمی مذاکرات میں اور ورک شاپس میں اور سیمینار میں اس کی سچائی اور اس کی عملی گرفت کی بولتی جو ہے تصویریں ہوں. یہ وہ بات تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کتاب نازل فرمائی، اور انجیل کا بھی وہی مقصد تھا اتارنے کا، اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی اور پھر اس بعد انجیل کو بھی اور پھر آپ قرآن کو بھی اس لیے نازل فرمایا. اور پھر وہ سخت بات فرمائی کہ پھر وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی جو ہے کافر ہیں، پکے کافر ہیں جو پھر اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں. اور فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ جو پھر اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. اور فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ ہی سب سے وہی فاسق لوگ ہیں جو اس کتاب کے مطابق جو ہے فیصلہ نہ کریں. تو تورات اور انجیل کے بارے میں ان کی احکام شریعت کے احکام کا جو نفاذ تھا ان پہ فرض کیا تھا، اور اس کی احکامت جو ہے وہ بھی فرض کی گئی ہے، اس کو قائم کرنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا، اور جب وہ قائم ہو جائے تو پھر اس کو برقرار رکھنا بھی اس کی اقامت تھا. اور یہ اہل کتاب اس کو جو اللہ نے نازل کیا یعنی تورات اور انجیل کو، اس کو یہ نافذ نہ کر سکے، اس کی اقامت نہ کرے. پھر فرمایا کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اگر یہ اس کو کتاب کو جو اللہ نے نازل فرمائی، جو نظام دیا ہے، جو نظام حیات دیا، اس کو اگر یہ نہ کریں، قل جاء الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل، اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کریں تو یہ کسی بنیاد پہ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ذرا غور کر لیں اس پہ. اور اگر یہی بات لے کہ قل جاء الکتاب، کیا ہم اہل کتاب کے اندر ہم نے ہمارا شمار نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر اگر تورات اور انجیل نازل فرمائی تو ہمارے اوپر جو ہے قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن مجید بھی اول درجے کے اندر اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن مجید کے نظام حیات کو قائم نہ کریں تو پھر ہماری کوئی بنیاد نہیں ہے، پھر ہماری کوئی کسی چیز کے اوپر ہم قائم نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی کسی صورت میں ہم پسندیدہ نہیں ہے، جب اس کا کلام، اس کا نظام دیے ہوئے نظام حیات سے ہم جو ہے وہ دور ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ان کتابوں کو اور ان کتابوں کے دیے نظام کو اور ان کے احکامات کو نافذ کرتے تو پھر ہم جو ہے ان سے خوش اور راضی ہوتے، اور ان کو جو ہے ان کے لیے زمین کے دروازے، زمین کے جو خزانے بھی کھول دیتے، اور پھر آسمانوں کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیتے. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل فما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم من تحتہم وارجلہم من تحتہم وارجلہم من تحتہم ومن من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اگر اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اس تورات کو اور انجیل کو نازل جو ہے وہ نافذ کرتے، اس کی احکامات کرتے، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ان پہ جو ہے وہ دروازے کھول دیتا، ان کے جو ہے یہ کھاتے اپنے جو ہے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے، یعنی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ان پہ جو ہے وہ راضی ہو جاتا جو انہوں نے نہیں کیا. تو وہ یہی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کے جو نظام تھا، شریعت تھی، اس کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اور اپنی اجتماعی زندگی کے اندر اور اپنی من حیث القوم اس کے احکامات کو اس پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.